ناظرین السلام علیکم، پروگرام دین و دانش میں زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور نظریاتی مملکت ہونے کے ساتھ اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ یہاں کے عوام کے اندر دینی شعور اجاگر کیا جاتا، اور یہاں کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرتے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر فرقہ واریت نے جنم لے لیا، اور فرقہ واریت اس نہج پر پہنچ گئی کہ آج جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سب اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ اسلام کا نام لے کر ہی یہاں پر خودکش بمبار حملے کیے جاتے ہیں، اور اسلام کا نام ہی استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف نقطہ نظر رکھنے والے علماء آپس میں مکالمہ کریں، سنجیدگی سے مکالمہ کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ دراصل اختلافی اگر مسائل ہیں تو ان کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا اختلافی مسائل اس نہج کے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لی جائیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ہم نے اس اپنے پروگرام میں جن دو اہل علم حضرات کو دعوت دی ہے، ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ دو افراد ہیں جو مختلف نقطۂ نظر رکھنے کے باوجود ہر نازک مرحلے پر قوم کو رواداری کا ہی سبق دیتے رہے، اور کبھی بھی قوم کے جذبات کو بھڑکانے کی یا ان سے کھیلنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ ہر معاملے میں قوم کو انہوں نے سنبھالا۔ میں آپ کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب چیئرمین ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے، معروف نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا حسن ظفر نقوی صاحب۔ مولانا صاحب مجلس وحدت مسلمین کی سپریم کاؤنسل کے ممبر ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ان دونوں حضرات سے آج اپنے اسی پروگرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ایک بات آپ کے لیے بھی میں بتاتا چلوں کہ ہم کچھ اگر اختلافی مسائل یہاں بات بھی کریں گے تو اس کا مقصد اختلافات کو اجاگر کرنا نہیں ہے، اختلافات کو مزید ہوا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھنا ہے، اور سنجیدگی سے سمجھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر اختلافی مسائل ہیں تب بھی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے حکمرانوں کا اور دیگر جو لوگ آج کل بات کرتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اسپیشلی، وہ دہشت گردی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی تمہید کے جواب میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جن کا تعلق دینی شعبے سے ہے وہ آسمان سے اترتے ہیں اور باقی لوگ زمین سے اگتے ہیں۔ ہم سب اسی زمین پر، اسی معاشرت میں، اسی ماحول میں ہم سب نے جنم لیا، اور کوئی دین کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سیاست کے شعبے سے، کوئی عدالت کے شعبے سے، کوئی معیشت، سیاست، صنعت، تجارت، تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باقی سب شعبوں میں بالکل ٹھیک ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تصادم نہیں، بڑی ٹالرنس ہے، بڑی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ایڈجسٹیبلٹی ہے۔ کیا آج جناب کے اسکرین پر ہم وکلاء کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، سیاستدانوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ آپ کی یونیورسٹیوں میں، مدارس میں تو اتنا نہیں ہوتا، یونیورسٹیوں میں طلباء ایک دوسرے کو کے ساتھ لڑتے ہوئے، اور بعض
وہ لڑتے ہیں نا، وہ لڑتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ، جب اسلام کا نام لے کر ہم ایک دوسرے پہ تلوار کھینچتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بات۔
مطلب ہے کہ جی ان کے نظریات ہیں۔ تو ہوا یہ ہے خاص طور پر کہ گزشتہ تین عشروں میں، ایک تو من حیث القوم مزاج ایک ہوتا ہے، یہاں پر گزشتہ تین عشروں میں ایک کلچر پروموٹ کیا گیا، خارجی عوامل کی وجہ سے اور داخلی عوامل کی وجہ سے اور مسلح گروہ تخلیق کیے گئے، ان کو پروٹیکٹ بھی کیا گیا، ان کو استعمال بھی کیا گیا، تو پھر وہ ابحاث جن پر دلیل اور استدلال سے گفتگو ہونی چاہیے تھی، اپنا اپنا موقف دلیل سے پیش کیا جاتا اور سامع ناظر اپنی عقل فہم کے مطابق دلائل کی روشنی میں پرکھتا، یہاں یہ ہوا کہ کلاشنکوف اور بندوق کی دلیل چل پڑی اور اس دلیل کو حکمرانوں نے پروموٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تین عشروں میں ہمارے اہل اقتدار کے ہاں
ایک ذرا سا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں حکمرانوں نے پروموٹ کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر سو کالڈ علماء نے بھی اس کو پروموٹ کیا؟ جو ایسے لوگ ہیں جنہیں دین کا فہم نہیں ہے وہ بھی اسے پروموٹ کرنے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں، ایسا نہیں ہوا؟
ذمہ دار تو ہیں نا، جب ایک آپ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو آپ کو بندے تو مل جاتے ہیں۔ آج امریکہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے تو نیچے ان کو ایجنٹس ملے ہوئے نا، ٹارگٹ کا تعین کیا اوپر سے ہوتا ہے نیچے سے ہوتا ہے، تو پھر وہ ایجنٹس تخلیق کر لیے جاتے ہیں۔
یعنی یہ پوری آپ نے کہا یہ پوری پلاننگ ہے،
میکینزم ہے پورا، اور میری پوری بات سنیں تو اس کا یہ ہوا کہ یہاں امن پسند طبقات کی بات نہیں سنی گئی، بات نہیں سنی جاتی، قابل توجہ نہیں ہے۔ قابل توجہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ ہے جس کے پاس نیوسنس ویلیو ہو، صلاحیت فساد ہو، صلاحیت انتشار ہو۔ دوسرا جو اہم کام یہ ہوا کہ جو حکومت کا کام ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے، کل میں اسی طرح کے پروگرام میں تھا تو ایک صاحب نے کہا جی بچپن سے تربیت ہوتی ہے، ٹالرنس سکھائی جاتی ہے، پھر اسکولوں میں ہوتا ہے، پھر فلاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہی ہمارے لوگ جب امریکہ میں اترتے ہیں، یو کے میں اترتے ہیں، ایون سعودیہ یا امارات میں اترتے ہیں تو کیوں قانون پسند بن جاتے ہیں؟ یہی اسی گیا نا، کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں رول آف لا ہے۔
میں سمجھ گیا آپ کی بات، مگر اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ مفتی صاحب نے بڑی عمدہ بات کی کہ یہ سارے جو قانون پسند دوسرے جگہ پہ بن جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا انفیکٹ کہ یہ جو دوسرے جو یونیورسٹیوں میں تصادم ہوتا ہے یا سیاسی محاذ پہ جو ہوتا ہے، وہ بات تو پھر بھی شاید سمجھ میں آتی ہے کہ ہم وہ لوگ سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ ہوتے ہیں، دست و گریباں ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اسلام تو امن پسندی سکھاتا ہے، اسلام کا مطلب تو امن ہے۔ اب کیا ساری کی ساری ذمہ داری جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ حکمرانوں نے ایسا کیا ہے، یا وہ لوگ بھی کہ جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں جبکہ وہ دین کا فہم نہیں رکھتے، وہ بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنے اچھے پروگرام میں آپ نے ہمیں بلایا مفتی صاحب کے ساتھ۔ دیکھیے ایک بات تو پہلے ہم کلیئر کر دیں آپ کو کہ دیکھیے دیگر شعبوں میں اور دین کے اس میں جنبے میں ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں، وکالت ہو، ڈاکٹری ہو، یا سیاست ہو، یا کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، اس میں روحانیت کا تقدس نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک کوئی ڈاکٹر خراب ہو نا تو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ سب ڈاکٹر خراب ہیں،
ٹھیک ہے،
ایک وکیل خراب ہو تو کوئی نہیں کہے گا سب وکیل خراب ہیں، ایک سیاست دان کہیں گے سب۔ لیکن یہ خوش قسمتی یا بد قسمتی کہہ لیجئے کہ اس شعبے کے ساتھ یہ ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ اس میں لوگ ڈاکٹر بھی اگر روحانیت کا متلاشی ہوگا تو وہ دین کی طرف جائے گا، وکیل بھی روحانیت تلاش کرے گا، سکون تلاش کرے گا تو دین کی طرف جائے گا، سیاست دان بھی کسی وقت اگر پریشان ہوگا، ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوگا تو وہ سکون ادھر تلاش کرے گا۔ دین سب کے لیے پناہ کا کام دیتا ہے، دین جتنے بھی شعبہ جات ہیں انسانیت کے، ان سب کے لیے ایک پناہ کا کام دیتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا تصور جو بالکل 100% یہی ہونا بھی چاہیے ہی ہے کہ وہ دین کو ایک تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک روحانیت اس کے ساتھ دیکھتے
ہیں، ان کی نظر میں آئیڈیل ہوتا ہے،
آئیڈیل ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ یہ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی ایک وقت آئے گا دین کا محتاج ہے، وکیل بھی، سیاستدان بھی، جاگیردار بھی، کسان بھی، مزدور بھی، یہ سب، ان سب کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں دین کے ساتھ۔ لہٰذا ہمیشہ سے یہ کہاوت ہے کہ اگر ایک عالم کوئی خرابی کرے گا نا تو لوگ اس عالم سے بزن نہیں ہوتے بلکہ وہ دین سے بزن ہو جاتے ہیں، وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں.
یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں.
میں یہ بنیادی فرق بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ یہ سوال کیوں اٹھتا ہے. یہ سوال اسی لیے اٹھتا ہے اور یہ اٹھنا چاہیے اور اٹھتا رہے گا قیامت تک کہ لوگ جب کسی عالم سے بزن ہوتے ہیں تو وہ عالم سے بزن نہیں ہوتے, وہ دین سے بزن ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ آخری پناہ گاہ ہے ان کی. روحانیت جب وہ تلاش کرنا چاہتے تو وہ یہاں پر آتے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ دیکھیے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے سوال کیا نا علماء, بے شک آپ نے خود ایک قید لگا دی کہ علماء سو سو کالڈ علماء بنائے ہوئے. دیکھیے سامراج, سیدھی سی بات ہے کہ جو رول کرنا چاہتا ہے دنیا پہ, جو اسلام کو توڑنا چاہتا ہے, تو اس کو عالم تو نہیں ملے گا. کوئی عالم تو پھانسی پہ چڑھ جائے گا, سید قطب کی طرح, شہید نواب صفی کی طرح, وہ ایران کا ہو یا مصر کا ہو یا سعودی عرب کا, وہ اپنی گردن کٹوا دے گا, مگر وہ سودا نہیں کرے گا دین کے معاملے میں, چاہے وہ کسی بھی مکتب کا ہو. یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ کسی بھی اگر مسلمان عالم ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اس عالم کو تو ہم نہیں خرید سکتے. لہٰذا آپ نے خود اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں کہ سو کال, یعنی وہ پلانٹ کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہم سیاستدانوں کو خرید کے مسلمانوں پہ رول نہیں کر سکتے, ڈاکٹروں کو لے کے, انجینئرز کو لے کے, جب تک کہ ہم ان کے دین کو خراب نہ کریں. جب ان کے دین میں خرابی پیدا ہو جائے گی, اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیے سورہ مادہ میں کتنے واضح طور پر ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ, ان کے ساتھ نہ رہو جو تمہارے دین کے ساتھ ٹھٹولا کرتے ہیں, عزمم و لعبہ, مذاق کرتے ہیں, ٹھٹول بازی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں تمہارے دین کا,
غیر سنجیدگی کا مظاہرہ
کرتے ہیں. کتنے مقامات پایا تو وہ تمہارے دین کے ساتھ کھیلیں گے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے دوست یہ نہیں بن سکتے. لہٰذا ان کی خرابیوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ سیاستدانوں کو خرید لیں, اس کو خرید لیں, اس کو خرید لیں. سب سے بڑی جو مقاومت ہے وہ ہے دین کی طرف سے, یہ عالم ان کے سامنے نہیں جھکے گا. لہٰذا ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے,
پلانٹ کیا جاتا ہے. علامہ صاحب ذرا سا میں آپ کو یہاں پر روکوں گا. علامہ صاحب نے بات کی ہے کہ عالم جو ہے ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے, یعنی جو سو کالڈ عالم ہوتے ہیں وہ پلانٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس مقصد کے لیے استعمال بھی کیے جاتے ہیں. علامہ صاحب کی گفتگو جاری رہے گی, مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے علامہ صاحب کی گفتگو جاری تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے جو سو کالڈ علماء ہیں ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے. جی علامہ صاحب.
جی میں یہ کہہ رہا تھا, تو اب ظاہر ہے کہ عالم تو ان کے ہاتھ نہیں لگے گا نا, عالم تو گلے کٹوا دیں گے, پھانسی پہ چڑھ جائیں گے, لیکن وہ دین کا سودا نہیں کریں گے. لہٰذا پلانٹ کیا جاتا ہے. اب یہ کام آپ دیکھیں نا, ایک ڈیڑھ صدی میں یہ کام ہوا, بیج بوئے گئے ہندوستان میں پہلے فساد کیا. آپ اس سے پہلے عراق کی تاریخ دیکھ لیں, عراق میں یہ فساد بند ہو گیا تھا فرقے وارانہ, صدیوں تک نہیں ہوا. جیسے یہ آ کے بیٹھے, داخل ہوئے امن کے نام پہ, وہاں فساد شروع ہو گیا. کیونکہ یہ جب تک فساد ہی نہیں ہوگا یہ رول کیسے کریں گے, ان کے اوپر حکومت تو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارے یہاں بھی یہ بیج بوئے گئے, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. وہ جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا جس طرح کہ بھائی آپ جب ہر چیز کے مسئلے کی جڑ کو دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے اس کی جڑ دیکھیں, عالم ہے یا ماضی میں کوئی حکمران ہے یا ماضی میں کوئی جنرل ہے کہ جس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے, اپنی شخصی آمریت کو بچانے کے لیے ان سو کالڈ ملاؤں کو, کہ جن کے اپنے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی عزت نہیں تھی, یہ جیل کے علامت تھے, ان کو اٹھایا, پروان چڑھایا.
ٹھیک ہے, اب آگے ذرا چلتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ آپ نے بڑی بات جو ہم نے کر لی کہ ٹھیک ہے یہ پلانٹ کیے جاتے ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے, نیشنل لیول پر بھی ہے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی موقع اس وقت ملتا ہے کہ جب ہمارے اپنے لوگوں میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی ہو؟ یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اب جو واقعی عالم دین ہیں, اب میں سو کالڈ عالم دین کی بات نہیں کر رہا, واقعی جو عالم دین ہیں, کیا انہوں نے اپنا میسج پہنچانے میں کوئی ان کی کوتاہی ہو گئی, کوئی کمی رہ گئی, کیا ہوا جس کی وجہ سے دوسروں کو اس طرح کا موقع ملا؟
میں ہمیشہ اس بات کو اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ہمارے ہاں کلچر یہ بھی فروغ پا گیا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو ایکسپلور کرنے, دریافت کرنے یا ان کو کور اپ کرنے, ان کا ازالہ کرنے کے بجائے اس کا ملبہ امریکہ مغرب اپنے دشمنوں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب امریکہ کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کا ایجنڈا ہماری سلامتی ہے؟ کیا امریکہ کا ایجنڈا اسلام کی سربلندی ہے؟ تو امریکہ وہی کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے یا جو ان کا نیشنل ایجنڈا ہے, تو وہ تو اپنے ایجنڈے کے مطابق کر رہا ہے. لیکن ہم جب تک اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے ان کا ازالہ نہیں کریں گے تاکہ پھر نہ امریکہ نہ یورپ نہ یہود نہ نصارہ نہ ہنود ہم پر کامیابی حاصل کر سکیں. تو تب تک یہ آسان راستہ ہے کہ ہم ملبہ ان پر ڈال دیں کہ ہاں صاحب یہ سب
تو ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں. مطلب
میں چاہتا ہوں جی کہ ہمیں یہ پہلے طے کرنا ہے کہ اسلام کی سربلندی امریکہ کی کا موٹو نہیں ہے, ہمارا ہونا چاہیے. مسلمانوں کی کمزوریوں کا تعین کرنا, اپنی خامیوں کو دیکھنا, ان کی اصلاح کرنا, یہ ہمارا کام ہونا چاہیے.
تو چلیں اس کا جو سٹیپ نمبر 1 ہے,
جب تک ہم ذمہ داری قبول نہیں کریں گے.
ہم ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں نا, ہمیں ذمہ داری قبول کرنی ہے.
فرض کریں کہ کوئی ہم میں پلانٹ ہوا ہے تو اس پلانٹڈ کو بھی الگ کرنا,
اسے فلٹر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے.
یہ بھی ہماری,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب جیسے میں تھوڑا سا اور اس کو ہم ذرا بات کو آگے لے جاتے ہیں. قرآن مجید واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بتاتا ہے کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلم تھے. تو آج ہم بریلوی بھی ہیں, ہم دیوبندی بھی ہیں, ہم شیعہ بھی ہیں, ہم سنی بھی ہیں, ہم اہل حدیث بھی ہیں, لیکن ہم مسلم نہیں ہیں. یہ جو ذمہ داری ہے یہ تو علماء پر ہے نا کہ ہم مسلم کیوں نہیں ہیں. کون مطلب ہم آپس میں جو ہمارے جو تفرقے ہیں, جو ہم ایک دوسرے پر تلوار کھینچ لیتے ہیں, اس کی وجہ بنیادی ہے کہ ہم بریلوی بننا پسند کر رہے ہیں یا شیعہ بننا یا سنی بننا تو پسند کرتے ہیں, مسلم ہم نہیں کہلانے کو تیار ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟
ہم مسلم ہی ہیں. ہوا سماکم المسلمین, ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کہا انا اول المسلمین, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. قرآن نے مسلم کہا, قرآن نے مومن کہا, ہم بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں. یہ جو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام کے پیرلل اور متوازی کوئی ٹائٹل ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ اسلام کی کو نگیٹ کر کے نفی کر کے اور یہ ٹائٹل ہم آج سے اختیار کر رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ غلط انٹرپریٹیشن ہے.
ٹھیک ہے,
مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام کی کئی تعبیریں ہو جائیں تو ہمارے نزدیک جو تعبیر درست ہے اس کو ہم عنوان دیتے ہیں, لیکن اس کو اسلام کی تعبیر,
اسلام
کے انٹرپریٹیشن, کنٹرڈکٹری ٹو اسلام, پیرلل ٹو اسلام, مقابل اسلام, ضد اسلام, اس کو نہیں قرار دیتے. ویسے میں بتا دوں کہ بریلوی ویسے ہمارا نہیں ہے مسلک.
نہیں, میں آپ کی بات, میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم بریلوی بھی ہیں, ہم شیعہ بھی ہیں, ہم
سنی بن گیا ہے, اہل سنت ہیں, لیکن ہم اسلام ہی دین ہے. قرآن نے اسلام ہی نام بتایا, مومن بھی بتایا قرآن مجید نے, وہی ہے. صرف تعبیر کو مثلا میں آپ سے
بات کروں کہ آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کون ہیں, وہ کہے گا جی میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, میں جو ہے فقہ جعفری سے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں. یہ بات سمجھ نہیں آتی.
جب ہم کافر کے مقابل جائیں گے, یہود کے مقابل جائیں گے, نصارہ کے مقابل جائیں گے, تو ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلم کہیں گے, مومن کہیں گے, کوئی نام نہیں لیں گے. مگر جب میں اور آپ بات
میں ایسا کیوں کریں گے,
ہم اور آپ جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ بھی انٹرپریٹیشن کو جانتے ہیں, میں بھی انٹرپریٹیشن کو جانتا ہوں. جب میں حنفی کہوں گا تو اس کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حنفی کے معنی پیرلل ٹو اسلام نہیں ہے,
ہرگز نہیں ہے. میرا مقصد قطعی یہ نہیں ہے.
یہ مطلب ہے کہ ہم اس تعبیر کو ترجیح
دیتے ہیں. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ناظرین کو بھی بتا دوں کہ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پیرلل ٹو اسلام کوئی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے صحابہ کرام کے دور میں بھی اختلاف ہوتے تھے نا,
جی جی,
بہت سارے اختلافات ہوتے تھے, وہ انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہوتے تھے. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ جی عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے, کچھ لوگوں نے پہلے پڑھ لی, کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھی, کچھ لوگوں نے وہاں جا کر پڑھی, اختلاف ہوا نا ایک, لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی وہ وہی والی بات ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور وہ سارے کے سارے صحابہ جو تھے وہ مسلم ہی تھے, ان میں کوئی دیوبندی نہیں بنا, کوئی حنفی نہیں بنا, کوئی شافعی نہیں بنا, کوئی کچھ نہیں بنا. یہ اختلافات اصل میں بنیاد ہیں ہمارے جو آپس میں جو مسئلے ہیں نا ان کی. میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں یا ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کیوں ایسا ہم کرتے ہیں آپس میں ایسی بات کیوں؟
دیکھیے آپ کو ایک بات بتائیں کہ یہ چیز کوئی اچانک وجود میں نہیں آتی. جس زمانے کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا صحابہ کرام کا دور, اصل میں بنیادیں ہمیں وہیں تلاش کرنی پڑتی ہیں, وہیں جانا پڑتا ہے. یاد رکھیے آپ کہ اسکول آف تھاٹس کی جو بنیاد ہے وہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی پڑ گئی تھی. جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک نظری اختلاف تو ہوتا ہے نا, سلیقے کا اختلاف,
جی
سب صحابہ کرام ہیں, لیکن سلیقے کا اختلاف تھا وہی وہاں پہ بھی تھا کہ ایک حدیث کا کسی نے کیا مطلب لیا, کسی نے کوئی مطلب لیا, تو فالوورز تو پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن جب کوئی نام بنتا ہے نا تو نام بننے میں ایک زمانہ لگتا ہے, ایک زمانہ خرچ ہوتا ہے. اسکول آف تھاٹس وجود میں آ گئے تو
آپ نہیں سمجھتے کہ نام بننے سے ہی سارے مسائل؟
نام بننے سے نام کوئی رکھتا نہیں ہے, نام زمانے کی ایک پہچان بن جاتے ہیں. مثلا جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا کہ بریلوی انہیں اپنا نام نہیں رکھا ہے, لیکن یہ زمانے کی حیثیت سے, کیونکہ ایک جگہ سے ایک تعلق بنا کسی شخصیت کا یا کسی ہستی کا, وہ بہت بڑے فقیہ تھے, وہ بہت بڑے عالم دین تھے, ان کے فالوورز اسی, حالانکہ یہ بریلی کے رہنے والے تو نہیں ہیں, لیکن اس تعارف سے پہچانے جانے لگے. 50-60 سال 70 سال 80 سال لگتے ہیں. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت دو تین گروہ تو وجود میں آ گئے تھے کہ شیعہ نے فلاں, شیعہ نے فلاں اس نام سے آ گئے تھے, اس کے دوست اس نام سے. بعد میں پھر مرور زمان کے ساتھ جو جس کو فالو کرتا ہے نا, لیکن اس فالوئنگ کے باوجود یہ صورتحال جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں تھی. اختلافات جو ہوتے ہیں, دیکھیں ہم آپ کو بتائیں, خود صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے. سعد ابن عبادہ ہوں,
میں نے خود کہا نا کہ ایسا تھا,
جناب عبداللہ ابن مسعود کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا, یہ الگ الگ ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ اسلام اور مسلمان کے حیثیت سے تو سب ایک ہی تھے نا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ اس اسلام کو تلاش کریں, جب اسلامی تحریکیں چلتی ہیں, جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی ہے, اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے یا مسلمان ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی تحریک میں علامہ ابن حسن جارچوی بھی مسلمان تحریک مسلم لیگ میں ہے, شبیر احمد عثمانی بھی, عبدالحامد بدایونی بھی, سنی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو, وہ فقہ جعفری سے ہو, یہ سب کے ساتھ اب وہاں میں نظر آتا ہے گلدستہ. یعنی جب اسلام پر وقت پڑا تو یہ سب کے سب ایک ہو کر, یا پاکستان کی فائٹ اور پاکستان کو بچانے کی فائٹ میں, یہ بدنصیبی سے جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہماری جو آمریت کا ہم پر جو محیب اور بھیانک سایہ رہا, اس آمریت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے آسان ہتھکنڈا مذہب کو جانا. کیونکہ مذہب دیکھیے ہر زمانے میں حساس رہا, سیاسی پارٹیاں بدلنا آسان ہے, یوں سمجھا دوں میں آپ کا نا, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے ادھر چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں, قتل و غارت گری کی نوبت اس لیے نہیں آتی, بہت کم موقعوں پر آتی ہے وہاں پہ, کیونکہ کودے ادھر چلے گئے. مذہب ہمیشہ سے ایک حساس چیز رہا ہے, آج سے نہیں, ہزاروں سال سے جب سے مذہب ہمارے سامنے, مذہب کی تاریخ ہے حساس, لہٰذا اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان.
آپ کی بات کو اس طرح سے لے لیتا ہوں, علامہ صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو جس کو فالو کرتا ہے پھر زمانہ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ دیکھنے لگتا ہے, اور یہ نام خود نہیں پیدا ہوتے بلکہ زمانہ. ٹھیک ہے, میں اس کو اس طرح سے آگے لے چلتا ہوں کہ اب جیسے آپ نے فالو کرنے کی بات کی, تقلید کی بات ہم کرتے ہیں, کیا تقلید کرنا کوئی دینی فریضہ ہے, یا یوں اس کو کہہ لیں کہ کیا ایک عالم دین کے لیے تقلید کرنا صحیح ہے, یا وہ اپنے علم کی حیثیت سے جو چیز کو صحیح جانے گا وہ اس پہ عمل کرے گا؟
بہت مختصر سا اس کا میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جامع جواب دے دوں. کہ دیکھیے اس کے دو مفہوم ہیں, ایک تو ہے تقلید خاص, ایک ہے تقلید عام. دیکھیے انسان کی فطرت میں تقلید ہے. آپ 18 کروڑ آدمیوں کو یا تو مجتہد بنا دیجئے کہ وہ سب اپنی عقل سے فیصلے
کریں. میں عامی کی بات نہیں کر رہا, میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں.
عالم دین میں بھی یہی تفریق ہے. ایک عالم دین کیا اس منزل پر پہنچ گیا کہ وہ حالت اجتہاد میں خود فیصلہ کرے, کوئی پابندی نہیں اس پہ, تقلید کرنا ہی حرام ہے میری نظر میں, تو جو اس پہنچ گیا, یعنی وہ منابع فقہی پر اتنا عبور رکھتا ہے, مفتی صاحب بھی سمجھتے ہیں, اہل علم بھی سمجھتے ہیں, اس کو اتنا عبور رکھتا ہے وہ فقہ حدیث اور جتنے بھی علوم اس سے متعلق ہیں, قرآن مجید سے اور احکام جن سے اخذ کیے جاتے ہیں, اب اس پر تقلید حرام ہے. بلکہ لوگ تو اس کو فالو کریں گے نا, اس سے فتویٰ لیں گے, وہ دے گا فتوے. لیکن اگر ہر آدمی محلے میں بیٹھا ہوا جس نے 3 کلاسیں پڑھی ہو, 2 جماعتیں پڑھی ہو, مفتی بن جائے, لوگوں کی گردنیں کاٹے, ہاتھ پیر کاٹے, لوگوں کے گھر جلانے کے,
بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس کو ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا, آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بریک کے بعد ناظرین ان کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, علامہ صاحب کی جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, آپ کہیں نہیں جائیے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, علامہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اجتہاد کرنے کی بھی ظاہر ایک کوالیفیکیشن ہے, ہر گلی میں بیٹھا ہوا شخص اجتہاد نہیں کر سکتا. علامہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ہر گلی میں بیٹھے ہوئے شخص کی بات بھی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عالم دین ہیں اور ایسے عالم دین جو ریسپیکٹیبل ہیں, میں یعنی جو عالم علماء سو نہیں ہیں,
جی جی,
وہ بھی ہر معاملے میں تقلید کو ہی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ اپنا کوئی اجتہاد یا اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پہلے میں نے حد باندھی نا
جی
کہ ایک تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون اجتہاد کے قابل ہے کون نہیں, کیوں کون مانے گا کہ میں نہیں ہوں. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ یہ جو
یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے
نا, اس وقت جو دنگا فساد ہو رہا ہے, یہ شر پس دہشت پس جس کو بھی آپ کہیں, وہ ہر آدمی اپنا خود فتویٰ دے رہا ہے نا. آپ نے جس دوسرے طبقے کی بات کی اس وہ تو بےچارا موضوع بحث ہی نہیں ہے, اس معذرت کے ساتھ جو اس منزل پر ہیں وہ اپنی تکلیف شرعی جانتے ہیں. کچھ محتاط عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ ڈرتے ہیں فتویٰ دیتے ہوئے. دیکھیے ایک فتوے پر انحصار ہوتا ہے لوگوں کے دین کا. میں یہ ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے ایک فتویٰ کسی مسئلے پہ دے دیا, اس کا نتائج خطرناک نکلے, خراب نکلے, تو اس کا پورے معاشرے کی خرابی کا ذمہ دار میں ہوں.
لہٰذا وہ بہتر, چاہے وہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہو,
میں آپ کو بتاؤں, اس لیے وہ بہتر سمجھتا ہے, احتیاط اس میں جانتا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ اس جس پر اس کو یہ یقین کامل ہے کہ یہ مجھ سے علم میں فقہ میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تقویٰ, فتویٰ دینے میں
یقین. یہ دیانتداری کے منافی نہیں ہو جائے گی بات,
یہ تو دیانتداری ہے کہ وہ
ایک چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں, لیکن اس فساد کے ڈر سے میں اسے صحیح بات نہ بتاؤں.
جس بات کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے وہ تو کہے گا ہی, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ وہ تو کہے گا ظاہر ہے کہ جب میں ہر بات کے لیے تو میں تقلید نہیں کروں گا جا کے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ہر بات کسی سے پوچھ کے تو نہیں کر رہا, لیکن میں اس بعض ان جگہوں کے اوپر آ کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کوئی مثلا جہاد کا مسئلہ آ جائے, جہاں کوئی اور اتنی بڑا مسئلہ آ جائے کہ جس پہ پوری قوم کا دار و مدار ہو, مستقبل کا دار و مدار ہو, تو وہاں انسان محتاط ہو جائے گا نا کہ اب میرے اس فتوے پر میں سے. دنیا میں آپ دیکھیں نا کچھ علماء کے فتوے ہیں, ایک عالم نے فتویٰ دیا پورا دنیا اس کو مثلا فالو کر رہی ہے کہ بھئی یہ مصر سے یہ فتویٰ آ گیا, ایران سے آیت اللہ خمینی کا یہ اب سلمان رشدی کے خلاف یہ فتویٰ آ گیا, جامع اظہر نے یہ فتویٰ دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کنٹرولنگ اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا کسی بھی مذہب کو آپ دیکھ لیں, جو تقلید نہیں کرتے وہ بھی کسی کوئی نہ کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ان کے لیے بھی ہوتی ہے کہ بھئی جو کہے کہ یہ کر.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ پہ آتا ہوں. یہ بتائیے کہ دیکھیں ایک چیز ہے, میں ایک عالم کی بات کر رہا ہوں, عامی شخص کی بات نہیں کر رہا. ایک عالم دین جان دیکھتا ہے کہ جی میری نظر میں یہ والی جو بات ہے اس کا مسئلے کا حل یہ ہونا چاہیے, لیکن مثال کے طور پر فقہ حنفی میں یا جس کو وہ فالو کرتا ہے اس وہاں سے جب وہ دیکھتا ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا اجتہاد یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے کا حل تو یہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے, تو آپ اب اپنے اسلاف ہی کو فالو کریں گے یا آپ اپنے اجتہاد کو آپ سامنے رکھیں گے؟
پہلی بات تو ہمارے ناظرین یہ سمجھیں کہ اصول میں تقلید نہیں ہوتی. توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, کتاب اللہ ہے, معتقدات ایمانیات ہیں,
اس میں تقلید
یا فرائض قطعیہ ہیں, ان میں کوئی تقلید نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تقلید ہوتی ہے فروع میں اور تفصیلات میں. بعض جگہ قرآن ساکت ہوتا ہے, حدیث ناطق ہوتی ہے, پھر بعض جگہ دونوں ساکت ہوتے ہیں, بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حدیث میں دو اقوال ہیں فرض کرو, تو کس کو ترجیح دی جائے, تو پھر اس کو ہم ہر ایک کے ہاتھ میں کھلونا بنا کے نہیں دے سکتے. ہم ہر شعبے میں یہ ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جب اس کی لمٹ ختم ہوتی ہے تو ریفر کرتا ہے
اسپیشلسٹ کو,
پھر وہ آگے ریفر کرتا ہے, اور اس کی جو بھی رائے ہو مگر اس رائے اس کو قبول کرے گا جو اس میدان میں اتھارٹی ہے. یہی ہے اسلام میں کہ فروع میں تقلید ہے, اور ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اصول وضع کر دیے, جیسے ہمارے ہاں جورسپروڈنس ہے تو اسلامک جورسپروڈنس کے اصول انہوں نے وضع کر دیے جو آج تک امت کے مسائل کے حل کے لیے کافی رہنما موجود ہیں. اب باقی رہا یہ سوال, مثال کے طور پر میں اپنے ہاں ان مجھے نظرات کا نہیں پتا, ہم جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھیں یا ہاتھ چھوڑیں.
ٹھیک,
ساکت ہے حدیث. تو اب ہم چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے حضرات بھی چھوڑ دیتے تھے, اہل حدیث ہمارے حضرات آج کل ان میں سے کچھ باندھ دیتے ہیں,
تو کچھ رفع یدین بھی کرتے ہیں.
رفع یدین تو الگ مسئلہ ہے نا, صرف اتنا کہ ہم رکوع سے جب اٹھیں اور قومہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو اس میں حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھیں یا ہاتھ چھوڑیں,
یعنی حدیث خاموش ہے, اس بارے
خاموش ہے. تو ہم نے امام نے ایک اصول بتا دیا کہ جب تمہیں پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ چھوڑ دو, چھوڑ دیتے ہیں. اہل حدیث حضرات کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں تھی کہ چھوڑ دو یا باندھ لو, پہلے چھوڑ دیتے تھے, اب ان میں سے کچھ باندھ دیتے ہیں. تو یہ توسو ہے دین میں, اور یہ توسو
یہ اچھا جو بات کی نا آپ نے مفتی صاحب, یہ تو بڑی ایک عام سی بات ہے یعنی کہ ہاتھ باندھنا یا چھوڑ دینا. لیکن اگر کوئی ٹپیکل مسئلہ ہو جی
میں آپ سے, میں مجھے تو برا ٹائم دے بھی نہیں رہے, مہربانی فرما رہے ہیں مجھ پر خاص طور پر.
نہیں نہیں, آپ دونوں حضرات سے میں پوچھ رہا ہوں,
بعد میں آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا نا, جب ریٹنگ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے اب رہا یہ سوال کہ مثلا ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو ہم ان کی علمی ثقاحت, فقاحت, دیانت, اس پر وزڈم سب پر اعتماد کرتے ہیں. اچھا, اور جیسا مولانا نے بتایا ہمارے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اس اسٹیج پر ہے کہ خود مجتہد مطلق بن سکتا ہے تو اس پر کوئی تقلید لازم اور واجب نہیں ہے, لیکن ہر آدمی مجتہد مطلق نہیں ہے, اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں ایسا
مجتہد مطلق سے کیا مراد,
اگر کہیں ایسا موڑ آ جائے کہ فرض کرو کہ امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ ہے, اس میں عسر ہے, اس میں تنگی ہے امت کے لیے ہے, ہم دوسرے امام کے قول کو بھی لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہم ذہن کو کھلا نہیں رکھتے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. مجتہد مطلق کا معنی ہوتا ہے کہ جو علل اطلاق و نصوص سے اجتہاد کرتا ہے. ایک ہوتا ہے مجتہد فی المذہب, کہ جیسے ایک حنفی مسلک مذہب اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اس اجتہاد کرتے ہیں, ان کا بھی ایک درجہ ہے. پھر ہمارے ہاں ایک یہ درجہ ہے کہ ہمارے ہاں مثلا دو اجتہادی رائے ہیں, تو کچھ وہ ہیں جو اصحاب ترجیح ہیں کہ ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ دو میں سے ایک کو ترجیح دے دیں, پھر اس کے بعد والے ہوتے ہیں وہ ان کے مسائل سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن آج بھی اجتہاد ہے, اور ہر جب فتویٰ دیتے ہیں جدید صورت کا, اگر وہ بین ہی قرآن میں اسی فارم میں جو پوچھا گیا ہے قرآن میں نہیں ہے, اسی صورت میں امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں ہے, تو پھر ہم ان کے اصولوں کی روشنی میں حل کریں گے. اور
میں نے کچھ
اور پھر یہ اجتہاد ہوگا.
میں سمجھ گیا, میں نے کچھ اور پوچھا تھا مفتی صاحب, اسی لیے میں نے آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ ایک فتویٰ موجود ہے, یہ نہیں کہ نہیں مل رہا امام ابو حنیفہ کے اس میں, ایک فتویٰ اس زمانے کے لحاظ سے ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا, انہوں نے ایک رائے دے دی, وہی مسئلہ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اب آپ کے سامنے آیا, اب آپ اس حالات آج کے حالات کو دیکھ کر آپ کی رائے کچھ اور ہو جاتی ہے قائم, ان کے مقابلے میں تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے, تو کیا آپ اپنی دیانت کے مطابق آج اپنے اجتہاد پر وہ بات رکھیں گے یا انہی کو فالو پھر بھی کریں گے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں.
نہیں, ہم ہوائے نفس کی پیروی نہیں کریں گے.
ہوائے نفس تو نہیں ہے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دلائل, دیکھیں ہوائے نفس نہیں ہے, ہوائے ناظرین کو بھی بتا دوں, ہوائے نفس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے جو فیصلہ, میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی دیانت کے ساتھ, دیانت داری سے آج کی سچویشن کو سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. امام ابو حنیفہ اس سے مختلف نتیجے پہ پہنچے تھے, تو کیا پھر بھی آپ ان کو فالو کریں گے یا آپ اپنی دیانت پر؟
امام ابو حنیفہ کے جو اولین شاگرد تھے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شاگرد تھے مکتب نبوت کے, ان کو آپ کے کمپینین یا صحابی کہتے تھے, اسی طرح سے امام اعظم کے جو شاگرد تھے وہ بھی آپ کے اصحاب کہلاتے ہیں, صاحبین, تو وہ بھی ان کی رائے سے اختلاف اپنے اجتہاد سے کرتے تھے, تو امام نے ان پر بائنڈنگ نہیں کی. ایسا نہیں ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسئلہ ایسا آئے گا کہ ہمارے سامنے سمجھیں گے کہ امام اعظم کی جو رائے ہے اس میں عسر ہے, اس میں دشواری ہے یا کوئی مسئلہ,
تو اس پہ آپ
ہم اور پھر اور ائمہ کی طرف رجوع کریں گے کہ آیا ان کے ہاں کوئی ویا اٹھ ہے یا نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ملے گا تو پھر ہم مل بیٹھ کے اس کی راستہ تلاش کریں گے.
رائٹ, علامہ صاحب, یہ جیسے اب بات نکلی ہے اس پر اجتہاد پر, اب ایک یہ ہے کہ مرتد کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی مرتد کی سزا ہے واجب القتل ہے, کیا آپ اسی رائے کو اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی رائے اس بارے میں کچھ اور ہے؟
وہی بات ہے نا کہ یہ تو حکم ہے نا ارتداد پہ قتل کا. اب سوال یہ کہ ارتداد اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا تھا, کچھ کو رسول نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سے معاف بھی کیا, بخش بھی دیا صورتحال کو دیکھتے ہوئے. سوال یہ کہ یہ قوت نافذہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ کیا یہ ہر اس کو شخص کو گلی میں بیٹھے ہوئے یا محلے میں بیٹھے ہوئے شہر کے عالم کو حق ہے؟ پہلے تو سسٹم کی بات ہے نا, احکام اسی وقت نافذ ہوتے ہیں, چور کا ہاتھ اسی وقت کاٹا جائے گا اور اس سسٹم میں کاٹا جائے گا جس سسٹم میں پورا اسلام نافذ ہے.
اگر یہاں سسٹم نافذ ہے اسلام,
اگر سسٹم نافذ ہے تو پھر دیکھا جائے گا نا. مثلا ایک چور کو لے کر آئے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس اور رنگے ہاتھوں پکڑا اس کو اور بالکل چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے. مولانا کہ نہیں, ایسے تھوڑی بابا ہاتھ کاٹا جائے گا, اسے پوچھو
اس کے قرائن دیکھے جائیں گے.
25 شرائط نوٹ کی تھی, اس وقت مجھے ذہن میں نہیں, دو چار بتا دیتا ہوں. آپ نے 25 شرائط بتائی ہاتھ کاٹنے کی. پہلے دیکھو اس کے گھر میں زیادہ عیال تو نہیں, بے روزگار تو نہیں تھا, ایسا تو نہیں تھا کہ اس کا حق بیت المال سے اس کو نہ ملا ہو, بچے زیادہ ہوں, آمدنی کم ہو, یعنی مختلف شرط کے. وہ شرطیں جب تو ارتداد کا قتل کا حکم یہ نہیں کہ گردن کاٹ دو اس کی, بھائی وہ ساری شرائط دیکھی جائیں گی, وہ ماحول دیکھا جائے گا, وہ زمانہ دیکھا جائے گا کس زمانے میں. اس زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے. دیکھیں تین, میں ایک مثال دیتا ہوں جس کو یہ بہت ضروری ہے مثال دینا, کیونکہ انگریز اور جو مستشرقین ہیں اورینٹل, وہ اس کو ہمارے خلاف بڑا کروفر کے ساتھ استعمال
کرتے ہیں. آپ کی مثال چونکہ امپورٹنٹ ہے اور اتفاق سے آپ کی طرف جب آتا ہوں تو بریک کا ٹائم آتا ہے, مثال ہم لے لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے, علامہ صاحب کی مثال لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے علامہ صاحب سے اور علامہ صاحب کوئی مثال دے رہے تھے. جی علامہ صاحب
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک مثال ہم پر یعنی مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہ بڑا ظلم سے اور تلوار سے, پہلا غزوہ بنی قریظہ کی مثال دیتے ہیں جس میں 400 کے قریب یہودیوں کو قتل کیا گیا, تہ تہ کیا گیا. بابا اس کا پس منظر تو دیکھو, ایک معاہدہ ہوا تھا, معاہدہ مدنی جو یہودیوں کا اور مسلمانوں کا ہوا تھا کہ بیرونی حملہ آور کے خلاف ہم متحدوں کے لڑیں گے, ظالم کے خلاف لڑیں گے. سارے اس معاہدہ جنگ خندق میں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بھرپور ساتھ دیا, راستہ بھی دیا, وہ جو جنگ احزاب جس کو کہہ لیا, جنگ خندق کہہ لیجیے, جنگ احزاب میں ساتھ دیا کفار کا, معاہدہ توڑ دیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کر دے گا. اللہ نے کرم کیا اپنا اور وہ تباہ و برباد ہو کے قدرت مشیت کے ہاتھوں وہ لشکر واپس چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. تین قبیلے ہیں وہاں, بنی نظیر, بنی قینقاع اور بنی قریظہ, یہودیوں کے تین قبیلے. دو قبیلوں نے اپنا حکم ٹھہرایا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, بنی قینقاع نے اور بنی نظیر نے. بنی نظیر یا بنی نظیر کہیں نقطے کے ساتھ ہیں, بنی نظیر, ان دونوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, شہر بدر کر دیا, بس دونوں کو جاؤ.
بالکل
اس نے کیا کیا بنی قریظہ نے, یعنی رسول پر اعتماد نہیں کیا. کیا کہا کہ جناب معاذ ابن جبل یا سعد ابن معاذ, معذرت کے ساتھ حضرت سعد ابن معاذ کو کہا ہم ان کو اپنا حکم,
اور وہ زخمی بھی تھے, ان کو زخمی حالت میں لایا گیا تھا,
ان کو اپنا حکم بناتے ہیں. اب دیکھیے فیصلہ تو انہی نے اپنا کیا نا, اگر وہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکم بنا دیتے تو آپ ان کو بھی جلا وطن کرتے, مارا تو نہیں. اب سعد ابن معاذ, حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی تکلیف یہ کہ یہ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اور جس کا کلمہ میں پڑھ رہا ہوں, جو صدیق ہے, جو امین ہے, وہ اس پر اعتماد نہیں کر رہے. اب کیونکہ حکم بنایا تھا خود انہوں نے, فیصلہ تھا ان کا, لہذا جناب سعد ابن معاذ نے ان کے خلاف دی. اس میں بھی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو, بوڑھوں کو, بہت سارے خواتین کو الگ کیا نا. تو بات یہ ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر فیصلہ ہوتا تو اتنی بڑی خیانت کے باوجود پیغمبر چاہتے ہیں کہ انسانی جان بچ جائے,
رحمت للعالمین,
رحمت للعالمین, نکل جائیں یہ, چلے جائیں یہاں سے, ان کا خون نہ بہے. تو یہ اسلام جو صحیح طریقے سے, تو ارتداد کا بھی یہی مسئلہ ہے میرے عزیز, کہ ارتداد میں بھی یہی دیکھا جائے گا. قرآن مجید میں ہے کہ نہیں, میں ارتدا منکم عن دینی, جو بھی تم میں سے دین سے پلٹ جاتا ہے پلٹ جاؤ, فسوف یاتی اللہ بقوم, جو بھی اپنے دین سے, دن دینکم, جو دین سے نکلنا چاہتا ہے نکل جاؤ.
آپ یہ کہتے ہیں حالات دیکھے جائیں گے, وہ مطلق سزا نہیں ہے,
مطلق نہیں ہے, یعنی وہاں پر بھی دیکھنا پڑے گا حالات کے تحت کہ ہاں اگر ہے اس طرح کا ہے واجب القتل ہے جس نے اس طرح کا کیا تو اس کو کیا جائے گا, لیکن اگر کوئی گنجائش نکلے گی تو وہاں بھی گنجائش نکلے گی.
صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے قتل کو لازم کر